जी बताइए। हाँ
आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे तो नहीं आ रही आवाज। आ
जी, मेरी
रही है
आवाज
आवाज? आवाज आ रही है,
जी
आवाज
जी
आ
अब आ
रही
रही
है
है।
आवाज। जी हैदर भाई, अब आवाज आ रही
ठीक। अऊज़ु
है।
बिल्लाहि
बिस्मिल्लाह।
मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग कई कई वीक्स हो गए आप हमारी इस गुफ्तगू को, लेकिन ये कि हमारा जो सिलसिला था बुनियादी तौर से वो तज़किया नफ्स के हवाले से था, और उसमें जो हमारा मेन रेफरेंस जो किताब थी वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शरह चहल हदीस। और इसमें आपने शरह चहल हदीस के, जिसमें हमने कई सारी अहादीस को नकल किया, उसकी तशरीह और तफसीर पे बात की, तो हम पहुंचे थे अपने सेकंड फेज में तज़किया नफ्स के, और जिसका ताल्लुक है कि अपने नफ्स में अच्छी सिफात का दाखिल करना और पैदा करना, कि पहले मरहले पर नफ्स में से खराबी और बुराइयों को दूर करना। यानी खराबी और बुराई को दूर करने का मतलब हकीकतन आमाल नहीं है बल्कि सिफात है। इस पर मैं काफी ज्यादा जोर देकर बात अर्ज कर चुका हूँ, और उन सिफात को, कि जो काबिले मजम्मत सिफात हैं उनको खत्म कर देना, उस पर हमने बात कर ली। और फिर उसके बाद हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अब वो कौन सी अच्छी सिफात हैं कि जिनको नफ्स में पैदा करना जरूरी है। तो उसमें हम हदीस नंबर 12 पर बात कर रहे थे कि जिसका बयान ये है कि छठे इमाम फरमाते हैं और नकल करते हैं अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से, कि आप अक्सर ये बयान फरमाते थे कि नब्बे बितफक्कुर कल्ब का, कि अपने कल्ब को तफक्कुर के जरिए से बेदार करो, व जाफे अनिल्लैल जंबका, और अपने पहलू को रात के वक्त बिस्तर से अलग रखो, व तकिल्लाह रब्बका, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जो कि तुम्हारा रब है। तो इसमें हमने तकरीबन तफक्कुर पे काफी बात कर ली थी कि तफक्कुर क्या है, तफक्कुर का ताकुल से थोड़ा डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तफक्कुर किसमें करना है किसमें नहीं करना है, कि जो असल बात थी कि ज़ाते खुदा में तफक्कुर नहीं करना है, यानी कोशिश नहीं करना है। इस पर भी जाहिरन अल्लाह की तरफ से पाबंदी तो नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान अल्लाह की ज़ात में तफक्कुर करना चाहे तो खुदा उसको पकड़ लेगा या उसको मौत दे देगा या कोई और मसला हो जाएगा, जाहिरन ऐसा नहीं है। लेकिन शरीयत में आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इस चीज को हराम की मत में करार दिया है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़ात खुदा लामहदूद है। ज़ात खुदा के जो मामलात हैं वो किसी भी अकल से किसी भी, और ये जुमले कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्ग उलमा और उरफा के जुमले हैं कि इवन अम्बिया और आइम्मा के लिए भी इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ये कह सकें कि मैंने ज़ाते खुदा को पा लिया है, या क्योंकि वो असमा और सिफाते खुदा की बुजुर्ग तरीन तजल्ली हैं, उनकी ज़वाते मुकद्दसा। लेकिन जो ज़ाते खुदा है वो कम्प्लीटली मजहूल है। मजहूल यानी उसके बारे में बंदा हमेशा जाहिल है और जाहिल रहेगा, कि इवन यानी कि अगर आप ये सोचेंगे जनाब, अगर हम जन्नत में पहुंच जाएंगे तो क्या जन्नत में पहुंचने के बाद हम ज़ाते खुदा को पा लेंगे, जैसे कि शायद अहले सुन्नत इस बात का यकीन रखते हैं कि वहां हम खुदा को देख लेंगे और खुदा को देखने के काबिल हो जाएंगे। तो अम्मा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि वहां पहुंचने के बाद हम खुदा की बुजुर्ग निशानियों को देखने के काबिल हो जाएंगे, जो इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और हम खुदा की कुर्बत को, उसके तकर्रुब को इस तरीके से पा लेंगे कि जो अभी दुनिया में तकरीबन हमारे लिए मैसर नहीं है, यानी सिवाय چند لوگوں کے کہ جو اس تقرب کی اس منازل کو دوسرے نہیں پا سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کے تمام معاملات ہیں۔ تو جس چیز کی سختی سے ممانعت ہے، روک ہے، وہ یہ کہ ذات خدا کے بارے میں تفکر نہیں کرنا ہے، ورنہ انسان یقیناً گمراہی کا شکار ہو جائے گا یا اس کا دماغی توازن بگڑ جائے گا، دو میں سے ایک کام ہوگا اس کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد اگر تفکر نہ کریں، یعنی ذات خدا میں تفکر نہ کریں، کیونکہ اس میں جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ پھر بہت سارے لوگ اس کے الٹی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ الٹی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر وہ خدا کی معرفت کو ہی ناممکن قرار دے دیتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے یہاں بھی کئی ایسے خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، کہ جو یعنی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہیں وہ اہل بیت ہیں، کیونکہ خدا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی خدا جو ہے نہ وہ بات کرتا ہے نہ خدا سنتا ہے، کیونکہ خدا کے نہ زبان ہے نہ کان ہے نہ آنکھ ہے، وہ اس قسم کی چیزیں پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی معرفت کی ایکویشن میں سے خدا کو ہی نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ آپ نے یعنی امام خمینی نے بہت سختی سے اس کی تردید کی ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان اس بارے میں سوچنے لگے کہ جب اس سے کہا جائے کہ ذات خدا تمہارے تفکر سے بیونڈ ہے، تو اس کا نتیجہ وہ یہ نکالے کہ جناب مجھے معرفت خدائی نہیں حاصل کرنا، کیونکہ معرفت خدائی ناممکن ہے۔ نہیں، معرفت خدا، خدا کو پہچاننا، خدا کی صفات کا جاننا، خدا کے کاموں اور خدا کے افعال کو زندگی میں دیکھنا سمجھنا، یہ سب پاسبل ہے۔ اور یعنی جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اگر ایک قطرہ آب ہے، پانی کا قطرہ ہے، یا ایک گلاس میں موجود پانی ہے، اگر وہ سمندر کو دیکھے یا سمندر کا تصور اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو ایک قطرہ آب جو ہے وہ سمندر کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا، اور کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی ہے، سمندر میں کس کس قسم کے عجائبات ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، یہ سب اس سے بیونڈ ہے بالکل۔ حالانکہ سمندر فائنائٹ ہے، انفینٹ وہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ایک قطرے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ سب کا سب اس سے بہت زیادہ بیونڈ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک قطرہ جو ہے نا وہ سمندر کو پا نہیں سکتا یا سمجھ نہیں سکتا یا اس کی عظمت کو گریسپ نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو مکمل طور سے اس کو انکمپاس نہیں کر سکتا، یہ ناممکنات میں سے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خدا کی ذات کی تہ تک پہنچ جائیں، خدا کی ذات کی حقیقت کو جان لیں، خدا کی ذات کا گہراؤ انہیں احاطہ کر لیں، علمی اعتبار سے یہ سب پاسبل نہیں۔ لیکن جو چیز پاسبل ہے، خدا کے صفات کو، خدا کے کاموں کو، اس بات کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کس طریقے سے کام کرتا ہے، کہاں کہاں ہر ہر قدم پر مخلوقات میں کیسے کیسے خدا کی نشانیاں موجود ہیں، کہاں کہاں پر ہر جگہ پر آیات الہیہ ہیں جو ہمیں مسلسل اللہ کی طرف متوجہ کرا رہی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں میسر ہیں، اور بلکہ ان کا پانا اور ان تک پہنچنا لازمی ہے۔ تو اس پر کافی زیادہ زور دے کے بیان کرتے ہیں، اور کئی حدیثیں جو ہم نے، مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھی تھیں کہ افضل العبادت از ادمان التفکر فی اللہ وفی قدرتہ، کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ سب سے بافضیلت عبادت کیا ہے، کہ انسان مسلسل اللہ کی صفات میں، اسماء میں اور اس کی قدرت میں تفکر کرتا رہے۔ اور اس کے لیے جیسے آج کل کے دور میں ہم ایک لحاظ سے کافی خوش قسمت ہیں कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च है वो साइंटिफिक रिसर्च क्या है, तमाम की तमाम खुदा के कामों में तहकीक है, कार्य खुदावंदी में तहकीक है, जो भी साइंस है, तो उसके जरिए से हम बहुत ज्यादा खुदा की कुदरत की अजमत और उसकी हिकमत और अल्लाह की जो भी इल्म है वो किस तरीके से तमाम की तमाम जिंदगी में प्रिवेल करता है, कैसे इन्फ्यूज करता है, कैसे सरायत करता है, कैसे जारी होता है, उन तमाम चीज़ों को हम देख सकते हैं। और जाहिर है कि उसके बाद जो एक लॉजिकल हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके बाद वो क्या होना चाहिए कि हम सजदे में गिरें, जैसा कि आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत थी कि अल्लाह ताला की हर नेमत और जो भी आयत है उसको जिक्र करने के बाद या उसको रियलाइज करने के बाद या उसके बारे में तफक्कुर करने के बाद आप फौरन सजदे शुक्र बजा लाते थे कि और या खुदा की अजमत के बारे में और उसकी उलू और बुजुर्गी के का जिक्र करते थे सजदे में जाके। तो ये रिस्पॉन्स, तो इसी चीज को फिर यहाँ फरमाते हैं जैसे दूसरी फसल है कि जो तफक्कुर हमें करना है वो खुदा की मखलूकात और मसनूआत में करना है कि सनत की बारीकियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, निज़ाम तख्लीक की मजबूती क्या है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो छोटी छोटी मिसालें दूं कि एक फिजिक्स में ही जो एक जुमला कहा जाता है कि अभी तक हमने यानी इंसानों ने अपनी दूरबीनों के जरिए से टेलीस्कोप्स के जरिए से समझ लें कि ट्रिलियंस ऑफ माइल्स दूर तक के चीजों को देखने के काबिल हो चुके हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और ना मालूम कौन कौन से मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें अभी तक किसी मखलूक को जिंदा मखलूक को तो नहीं देख पाए इंसान जैसी, लेकिन जो भी ये स्टार्स हैं प्लैनेट्स हैं और इन सब का मुशाहिदा तो बहुत ज़्यादा तफसील और दिक्कत के साथ किया है। उसमें एक जुमला जो अभी तक जिसकी तरदीद नहीं हुई है वो ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अब ये एक बड़ा अजीब मामला है कि जो भी कवानीन दरियाफ्त किए हैं इंसानों ने इस जमीन पर, वो कवानीन यानी जहां जहां भी अगर आप बिलियंस ऑफ माइल्स दूर भी किसी स्टार को या गैलेक्सी को या किसी ऐसी मौजूदात को देख रहे हैं तो वही कवानीन उनको भी गवर्न कर रहे हैं। और अगर एक बहुत ही लेमैन की हैसियत से देखा जाए तो इसको क्या कहा जा सकता है कि ये तमाम के तमाम यानी कि तमाम कायनात जो है वो एक मुनज्जम और मुदब्बिर के मातहत है और तंजीम की गई कि ये वो चीजें हैं कि जिसमें गौर व फिक्र करने को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया गया है कि कायनात के उमूर में तदबीर में नज्म में गौर व फिक्र करो मखलूकात और मसनूआत में और उनके जरिए से खुदा की निशानियों को देखो और पहचानो। और इसी तरीके से एक निशानी एक आयत जो बड़ी अजीब है जो कुरान करीम ने बयान की है सूरह राद और सूरह नहल में है ये आयतें कि जितनी भी एग्रीकल्चर है जितनी भी फसल आप उगाते हैं चाहे फ्रूट्स हों चाहे वेजिटेबल्स हों चाहे उनके अंदर सैकड़ों किस्म की वैरायटीज हो, यानी मिसाल के तौर पर आम का दरख्त जो मीठा फल देता है और इमली का दरख्त जो कि इंतहाई खट्टा फल देता है और मिर्चों का दरख्त जो कि उसका टेस्ट एक बिल्कुल ही अलग है, कड़वा तो नहीं कह सकते लेकिन एक पंजेंट और एक तेज मजा है। लेकिन कुरान करीम ये फरमाता है उस कुरान करीम की आयतें कि ये तमाम के तमाम दरख्त जो हैं ये एक ही पानी से सैराब होते हैं, यानी एक ही चीज है जो सबको परवान चढ़ाती है और उसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो वाटर का है पानी का है जिसका जिक्र किया गया। अभी कितनी अजीब बात है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जनाब उसके अंदर जो टेस्ट है या उसकी जो खुशबू है या जो उसका रंग है वो उस बीज पर डिपेंड करता है कि जो बीज डाला जाता है। लेकिन बीज खुद कैसे ग्रो करता है? क्या अपेरेंटली पहली मंजिल पर हमें ये बात नहीं समझ में आएगी कि अगर एक मीठे फल का बीज है तो उसको ग्रो कराने के लिए कंडीशंस कुछ और होना चाहिए, और एक खट्टे और कड़वा फल या तरकारी है, करेला है, तो उसके लिए जो है वो कंडीशंस कुछ और होनी चाहिए, कुछ और स्टफ होना चाहिए। लेकिन वही मिट्टी है, वही पानी है, वही हवा है, वही सूरज है, और उसमें भी मेन रोल पानी का है, क्योंकि पानी अगर ना मिले तो आप मिट्टी में दबा दें या हवा हो सूरज हो लेकिन चीज ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए शायद कुरान करीम ने असल मिसाल पानी की दी कि तमाम के तमाम चीजें जो हैं वो एक पानी से सींची जाती हैं। अब ये बहुत बड़ा मुअम्मा है, बहुत काबिल गौर मसला है कि ये कैसे। तो यानी कि अगर आप इस चीज को देखें कि तमाम के तमाम मामला जो है ना वो मखलूकात के वो कन्वर्ज होते हैं एक सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगुलर स्टेज पर। के मिसाल के तौर पर कि अगर आप जमीन को देखें तो जमीन क्या है बजाते खुद, इन्हें जमीन में वेरिएशन और डाइवर्सिफिकेशन कितनी है, बेतहाशा है, बेइंतहा। लेकिन जमीन के जो पूरी जिंदगी है वो तमाम की तमाम जिंदगी जो है ना वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर और जमीन को एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाती है। यानी जमीन पूरा का पूरा अगर आप जमीनी जिंदगी को देखें अपनी तमाम मखलूकात समय, तो जमीन अर्थ जो है ना वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है कि हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है और एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंप्लीट प्लेनेटरी लाइफ को जनरेट करती है। तो ये वो तफक्कुर है कि जैसे दूसरी फसल में बयान करते हैं कि मसनूआत का तफक्कुर, कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया है, जो भी मखलूकात हैं उनके अंदर देखे इंसान और फिर उन सिफात खुदाबंदी पर गौर करे कि जिनके बारे में क्या है कि अल्लाह जो है वो अजीज व हकीम है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है। तो ये गौर फिक्र, ये तफक्कुर बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। अच्छा, उसके बाद तीसरी फसल जो है उसमें एक और बात बयान करते हैं और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये मसनूआत में या मखलूकात में गौर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, अहवाल नफ्स में तफक्कुर। यानी इंसान खुद अपनी जात में तफक्कुर करे और उसके जरिए से इंसान को, यानी इसमें बहुत सारे मारिफ हासिल होते हैं। और इसमें फिर ये फरमाते हैं कि दो नतीजे जो हमारे सामने हासिल होते हैं, एक तो ये कि हमें कयामत के बारे में इल्म नसीब होता है, और दूसरा ये कि रसूलों की आमद और जो अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की हैं और जो शरीयत भेजी है उसकी भी मारिफत हमारे सामने बढ़ती है। अच्छा, अब इस शेल हदीस में भी कई मकामात पर इमाम खुमैनी ने जो गुफ्तगू की है वो काफी ज्यादा इरफानी है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इरफानी या फलसफी गुफ्तगू का मतलब क्या होता है कि उसके लिए जो है आपको एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, यानी इल्मी बैकग्राउंड चाहिए होता है। और वहां पर हम ये काम नहीं कर सकते कि जैसे बिल्कुल ही एक आम गुफ्तगू जो होती है कि जिसमें कुछ वाकयात सुना दिए या कुछ सादा सादा सी बातें कर दी, वो पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि उसमें अक्ल की, नजर की, फिक्र की दिक्कत और गहराई दरकार होती है। अब देखें, जैसा है कि ये जो पेज है 245, इसमें नीचे तीसरी फसल यहाँ से शुरू होती है और उसमें एक जुमला लिखते हैं कि नफ्स की हालत एक हालत तजर्रुद है, और बड़े बड़े हुकमा ने जितनी तवज्जो नफ्स के मुजर्रद होने पर की है बहुत कम किसी हिकमत के मसले पर इतनी अहमियत और जोर दिया है। अब ये एक जुमला जो है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है और इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए। ये ना इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको जरा सा बताऊं यहाँ पे, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इसको थोड़ा सा और भी वाजे करेंगे, क्योंकि अहवाल नफ्स में तफक्कुर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये प्रैक्टिकली और अकलानी दोनों एतबार से, नजरियाती और अमली दोनों एतबार से बहुत इसके फवायद भी हैं और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत भी है। और वो अगर हदीस और रिवायत आपके जहन में हो कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, तो वो रिवायत एक बड़ा अजीब नुक्ता बयान करती है। मन अरफा नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स की मारिफत हासिल कर ली, फकद पस बेशक, अरफा रब्बहु पस बेशक उसने अपने रब की मारिफत हासिल कर ली। यानी ये जो जुमला है ये एक अनडिनाइबल ट्रुथ को डिफाइन कर रहा है कि जो अपने नफ्स का आरिफ हो गया वो यकीनन अपने रब का आरिफ हो गया। और ये पहलू और ये बात कायनात की मारिफत के हवाले से कहीं बयान नहीं की गई है, ना किसी आयत में ना किसी रिवायत में, कि जिसने कायनात में मौजूद अल्लाह की निशानियों की मारिफत हासिल कर ली वो यकीनन अपने रब का आरिफ हो गया। ये जुमला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बल्कि जैसा कि हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कायनात के अंदर अल्लाह की निशानियों को बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं कि उनकी मारिफत हासिल करने के बाद खुदा का इनकार करते हैं, और ये जो साइंटिस्ट और साइंटिफिक कम्युनिटी की अक्सरियत आज ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है, शुरू में ऐसे नहीं थे लेकिन आज ऐसे अफराद की बहुतात है कि जो कायनात में मौजूद खुदा की बुजुर्ग निशानियों को मुशाहिदा करते हैं, मुलाहिजा करते हैं, और उसके बाद खुदा का इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये सब खुदकार है, ये ऑटोमेटिक है, इसके पीछे कोई मुदब्बिर नहीं है, कोई तंजीम करने वाला नहीं है, कोई खालिक नहीं है, इसका कोई रब नहीं है, एवरीथिंग डिनाइड। लेकिन मारिफत नफ्स, क्योंकि नफ्स और इंसान की जान जो है ना वो खुद इंसान के सामने जिसको कहा जाता है इल्म हुजूरी रखती है। एक मिसाल के तौर पर इस बात को कि ये इल्म हुजूरी क्या होता है, और इसको इल्म हुसूली से यानी एक्वायर्ड नॉलेज और नॉलेज बाय प्रेजेंस इनमें क्या फर्क है, कि अगर आपके दांत में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप शदीद तकलीफ महसूस कर रहे हैं उस दांत के दर्द की, और आप उस दर्द का हाल डॉक्टर को सुनाते हैं, और आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसको सुनने के बाद डॉक्टर भी आपके दर्द का इल्म हासिल कर लेता है, दोनों के इल्म में क्या फर्क है? आपका अपने दांत के दर्द का इल्म और डॉक्टर का आपके दांत के दर्द का इल्म आपके बयान करने के बाद, ये वो फर्क है जो इल्म हुजूरी और इल्म हुसूली का होता है। इल्म हुजूरी का मतलब ये है कि क्योंकि वो जो दर्द है वो खुद आपकी जात में मौजूद है और आप बराह रास्त उस दर्द की प्रेजेंस में है, और उस प्रेजेंस में होने की बिना पर उसको दर्क कर रहे हैं या उसको पा रहे हैं, ये इल्म। और वो इल्म जो बयान करने के बाद या पढ़ने के बाद या गुफ्तगु के बाद जो हासिल होता है नॉलेज, आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी बिना पर इल्म हुजूरी और इल्म हुसूली बहुत डिफरेंट होता है। तो जो नफ्स का इल्म है, अपने नफ्स के अंदर इंसान हकीकत को देखता है, मुशाहिदा करता है, हुजूर में होती है वो चीज़ें उसकी। लेकिन बहुत सारे मौके पर जब कायनात के बारे में गौर फिक्र होता है इंसान इम्प्रेस तो जरूर होता है, उससे मुतासिर जरूर होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीजें शैतान और नफ्स अम्मारा की बिना पर गड़बड़ भी घुस जाती। اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مشاہدے میں نظر آتی. تو میں یہاں پر جیسے انہوں نے جملہ فرمایا کہ نفس کے مجرد ہونے کے مسئلے پر علماء اور حکماء اسلام نے غیر معمولی اہمیت دی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی ایک تھوڑی اسی معرفت نفس کے حوالے سے ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلاؤں کہ دیکھیں ہمارا جو بدن ہے, ہمارا بدن مختلف آرگنز یعنی اعضاء سے مل کر بنا ہے, اور اگر ہم ان اعضاء و جوارح پر نظر ڈالیں تو اپنی پراپرٹیز اور کیریکٹرسٹکس بلکہ اپنے فزیکل فیچرز کی بنا پر ان میں بہت فرق ہے. یعنی ہماری جو آئیز ہیں, آئیز کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے وہ ہمارے ایئر کے کان کے اسٹرکچر سے بے انتہا مختلف ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یعنی آپ ایک طرف آنکھ رکھ دیں اور ایک طرف کان رکھ دیں اور اس کے سسٹم کو, تو اگر یہ ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ دونوں ایک انسان کے بدن کے حصے ہیں تو ہم کبھی بھی ان دونوں کے درمیان کسی تعلق کو سمجھ بھی نہ سکیں کہ ان میں اور اس میں ربط کیا ہے, کہ یہ ایک چیز اور یہ ایک چیز. اسی طریقے سے ہمارے بدن میں سینکڑوں آرگنز ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں, کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں, لیکن ان تمام آرگنز کے ورک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں جان موجود ہو. یعنی ہماری اپنی نارمل لینگویج میں کہ ان میں روح موجود ہو, اور روح کب موجود ہوتی ہے؟ جب انسان کا نفس بدن سے تعلق اور ریلیشن شپ مینٹین رکھتا ہے. ورنہ جیسے کہ انتقاد کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نفس اور بدن کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے, تو جس کی بنا پر روح بھی ختم ہو جاتی ہے, رخصت ہو جاتی ہے. تو ہمارے باڈی جو ہے وہ انتقال کے بعد فزیکلی اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے, لیکن اس میں کچھ بھی جان نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی, کان سن نہیں سکتے, زبان ٹیسٹ نہیں کر سکتی, ناک خوشبو سونگ نہیں سکتی, اینڈ سو آن. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی باڈی کے آرگنز ہیں, فزیکل جو ہمارا سسٹم ہے, یہ اس وقت ورک کرتا ہے جب نفس اس سے کنیکٹڈ ہو یا اس میں روح پھونکی گئی. اچھا, اب جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ان تمام آرگنز کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں, آپ کو ان میں کوئی مماثلت, کمپیریزن اور ایون کمپیٹیبلٹی بھی نظر نہیں آتی, لیکن یہ تمام کے تمام مختلف آرگنز مل کر ایک باڈی بناتے ہیں, اور اس میں جو نفس اور روح ہے کیا وہ الگ الگ ہیں یا وہ ایک ہے؟ یعنی مطلب ہوا کہ کیا آنکھ میں دیکھنے والی روح اور نفس الگ ہے, کان میں سننے والا نفس الگ ہے, ناک میں سونگھنے والا نفس الگ ہے, یہ سب ایک ہیں؟ ایک ہی نفس ہے, ایک ہی روح ہے کہ جو آنکھ میں جاتا ہے تو قوت باصرہ بن جاتا ہے, یعنی دیکھنے والی طاقت, ویژن کی پاور بن جاتا ہے. جب وہی نفس ہے اور روح ہے جو کانوں میں جاتی ہے تو ہیئرنگ پاور بن جاتی ہے, جب زبان میں آتی ہے تو ٹیسٹ کی, یا ہونٹوں میں آتی ہے تو پھر بولنے کی قوت بن جاتی ہے. اب یہ کیسا عجوبہ ہے, یعنی کہ آپ اس بات کو غور کریں, اس سے ہم کو کیا جو معرفت حاصل ہو رہی ہے, اور یہ کائناتی معرفت سے زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ معرفت کیا ہے کہ خدائی اثر, یعنی جس طریقے سے کہ یہ نفس اور روح, اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ کیا آپ اس نفس اور روح پر انگلی رکھ سکتے ہیں؟ آپ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں, دس از مائی اون سیلف. آپ خالی اس بدن کو کبھی بھی میں نہیں کہتے. یعنی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ یہ بدن جب تخت پہ پڑا ہوتا ہے انتقال کے بعد, تو شاید ہی کوئی انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ یہ فلاں صاحب ہے. بلکہ ہر ایک کیا کہتا ہے کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے. اس پڑے ہوئے بدن کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ وہی صاحب ہیں جو یہاں پہ اس وقت لیٹے ہوئے. جبکہ اگر وہ جب زندہ تھے اپنے بیڈ روم میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ فلاں صاحب سو رہے ہیں, لیکن اب نہیں کہتے. شاید کوئی ایسی اصطلاح, لیکن حقیقتاً جب ہوگا کہ یہ ان کا بدن باقی رہ گیا ہے اور وہ صاحب اب یہاں سے رخصت ہو گئے کہیں کسی اور عالم میں, کسی اور دنیا میں چلے گئے, تو وہ جو میں ہے آپ کی, وہ جو آپ کا نفس ہے, آپ کا روح ہے, وہ ایک ہے یا ڈیوائڈڈ ہے آپ کے آرگنز میں؟ کہ آپ کی آنکھ میں وہ کچھ ہے, آپ کے کان میں کچھ ہے, آپ کے ہاتھ پیر میں کچھ ہے, دماغ میں کچھ ہے, یا وہ ایک ہی حقیقت ہے کہ جو مختلف فیچرز میں اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتی ہے, اور وہ حقیقت جو ہے وہ کاملاً مجرد. مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائڈ آف میٹر, جس میں میٹر بالکل بھی نہ پایا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ کی تھاٹس, آپ کی سوچ, آپ کے جذبات, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور کوئی انسان آپ سے کہے کہ جناب مجھے ذرا دکھائیے آپ کی خوشی, میں اس کو میجر کرنا چاہتا ہوں, ناپنا چاہتا ہوں کہ اتنا میں نے ایک خوشی کا ایک اسکیل اور میجرمنٹ میٹر بنایا ہے, میں اس پہ ناپنا چاہتا ہوں. تو خوشی کا, غمی کا, غصے کا, رنج کا کوئی میٹر نہیں بنا سکا ہے آج تک, اس لیے کہ یہ مجرد ہے. مجرد یعنی ڈیوائڈ آف اینی میٹر ہے. ان میں مٹیریل بینگز کا یا مٹیریل ایسپیکٹ کا کوئی گزر نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو فرما رہے ہیں کہ نفس مجرد ہے, اور حکماء اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ تمہاری حقیقت میٹر نہیں ہے, میٹر صرف تمہاری مینیفیسٹیشن ہے. یعنی میٹر وہ میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارا نفس اپنے آپ کو مینیفیسٹ اور ایکسپریس کرتا ہے مٹیریل ورلڈ میں. اور جب مٹیریل ورلڈ سے تمہارا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہی نفس جو ہے وہ آگے ایک اور ورلڈ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور پھر اس ورلڈ کے مطابق جو بدن ہوگا پھر اس بدن کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گا اور ظاہر کرے گا. تو اب یہ کتنی بڑی معرفت ہے, اور جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو معرفت ہے نفس کے متعلق جو میں نے خاص طور سے آخری بات کی, یہ آپ کو آخرت اور معاد کے بارے میں کتنی زیادہ ان ڈیپتھ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. کہ جب انہوں نے فرمایا نا کہ نفس کی معرفت جو ہے وہ حقیقتاً معاد اور قیامت کی معرفت کی بنیاد ہے, کہ جو انسان اپنے نفس کو نہ پہچان پائے وہ قیامت کو بھی نہیں جان پائے گا, قیامت کی حقیقت بھی نہیں سمجھ پائے گا. ٹھیک ہے, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو, کیونکہ اس پر بھی آغا نے بھی تفصیل سے ذرا بات کی ہے, تو میں اس کو, اور یہ ٹاپک ہے بھی بہت اہم, کہ معرفت کے حوالے سے معرفت نفس کا جو پہلو ہے, اور اس میں جو میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے دی کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ اس کو بھی پڑھیے گا, غور فرمائیے گا, اور انشاءاللہ پھر یہ کہ اگلی دفعہ ہم اس ٹاپک کو, ہوپ فلی کہ ہمارا پھر تھرسڈے کو ہی بات ہوگی. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
حیدر بھائی کیسے ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ.
آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ نفس کے اوپر جو غور کرے گا تو وہ خدا کو پہچان لے گا, تو
خدا جی
ہم اس کو سنتے تو رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی تھیں کہ فزیکلی آنکھوں پہ, کانوں پہ, کہ کس طرح کام کرتی ہیں, تو ظاہر ان کا کوئی بنانے والا ہے. لیکن جب نفس کی بات آ رہی ہے تو اس کا فزیکل سے علاوہ جو ہے نا, یا جیسے نفس ہمارا ہے اور دوسرا شاید لمامہ کہتے ہیں,
جی کئی حالتیں ہیں, جی
اور بھی کئی حالتیں ہیں,
جی
اوپر غور کرنا ہے, یا فزیکل ہوگا لیکن فزیکل سے زیادہ یہ کوئی بات مشکل لگ رہی ہے؟
دیکھیں میں نے آپ کو, اگر آپ غور کریں نا, تو میں نے آپ کو جو مثال دی ہے وہ اسی بات کو سمجھایا کہ आपके जितने भी फिजिकल सिस्टम्स हैं वो सब का सब आपके नफ्स की वजह से वर्क करते हैं ना
जी
जी जी बताइए
जी आपने ऐसे
ठीक है। उसके बाद ये कि जो नफ्स है मौजूद, क्या वो खुद आंख है जो जिसकी वजह से आंख देखने के काबिल होती है?
आपने ऐसे ही बताया अभी।
नहीं, मतलब नफ्स आंख से ताल्लुक पैदा करता है ना, लेकिन नफ्स बताते खुद हर जगह एक हकीकत है।
जी जी
और क्या है? बजाते खुद गैर मादी है।
हाँ जी ऐसे ही है।
अब ये चीज खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए बहुत कीमती नुकता है। शायद अगर ये बात समझ में ना आई हो, क्योंकि ये गहरी बात है। यानी एक हकीकत है जो मेरे बदन के हर हर अज से ताल्लुक पैदा करती है। वो हकीकत, वो चीज नहीं है। यानी कि जो नफ्स इस हाथ की, जिस नफ्स की वजह से मैं इस हाथ से काम ले रहा हूं, वो नफ्स ये हाथ नहीं है। बात समझ में आ रही? लेकिन वो नफ्स जो है ना, वो इस हाथ को काम करने के काबिल बना रहा है। और इसका पता मुझे कैसे चलेगा? कि जब ये नफ्स एक दिन आएगा कि इन हाथ पैरों से अपना ताल्लुक कट ऑफ कर लेगा, तो हाथ अपनी जगह रहेंगे लेकिन उठने के काबिल नहीं होंगे।
तो फिर रू ये
हाँ, वही उसको। लेकिन रू किस वजह से आ रही है? जब नफ्स बॉडी से कंटैक्ट या कनेक्शन पैदा करता है तो रू आती है। ठीक है जी।
मुश्किल है।
क्या चीज मुश्किल है बताइए?
जो आप बता रहे हैं ना, ये तो समझ आ रही है बात। कहानी और भी ज्यादा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि
मसला
जिस तरह आपने कहा है ना कि लोग इस तरह से, तो जिस तरह से चांद सितारों में, प्लैनेट्स में करते हैं गौर फिक्र, तो हमारी बॉडी भी समझ लें कि एक कोई फर्ज करें प्लैनेट की तरह ही है। अगर यानी इस तरह तो हम साइंस देख रहे हैं ना कि ये आंख कैसे काम करती है, कान कैसे करता है, इसका किसी एक चीज से ताल्लुक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये हमारी जो हमारा नफ्स अंदर से कह लें कि सही रास्ता और गलत रास्ता, ये कहीं उस तरफ को बात जा रही है, जैसे फिजिक्स से सॉरी फिजिकल से ज्यादा कुछ और क्या हो रहा है।
फिजिकल से देखें, अभी तो जो बात है ना, वैसे तो नफ्स के अजायबात बेनते हैं, लेकिन मैं तो अभी उसका मोस्ट सिंपलेस्ट एस्पेक्ट आपको बता रहा हूं ना, कि जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इंसान की जान एक चीज है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स में अपने आप को शो करती है,
जी
और हर ऑर्गन अपना एक अलग काम अंजाम देता है। यानी कि अब अगर मिसाल के तौर पर इस बात को समझ लें, तो हम क्या समझेंगे कि एक खुदा है, खुदाए वाहिद है, लेकिन वही खुदाए वाहिद जो है वो इस कायनात में मौजूद हर निजाम को चला रहा है। जिस तरीके से कि आपका नफ्स आंख को भी देखने के काबिल बना रहा है, कान को भी सुनने के काबिल बना रहा है, जबान को भी बोलने के काबिल बना रहा है,
जी।
ये नफ्स की वजह से ही है ना, रूह की वजह से ही है ना, ये कोई और चीज है?
है तो वही
फिर और वो एक है या अलग अलग है? कि मैं ये कहूं कि जो मैं आंख में हूं वो अलग हूं, और जो मैं कान में हूं वो अलग हूं, ऐसी कोई बात है? या एक ही हकीकत है जो सर से लेके पैर तक मौजूद है?
एक ही है।
तो मैं तो अभी सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं।
आप सिर्फ मुझे इतना बता दें, लेकिन है ये इससे आगे भी कुछ और ना?
आगे बहुत कुछ है। यानी इतने बड़े बड़े जो हमारे हुकमा और उरफा ने इतनी इतनी किताबें लिखी हैं, तो ऐसे ही थोड़ी लिखी हैं।
ठीक है, शुक्रिया।
यानी क्यों नहीं है? बेइंतहा ज्यादा है, बेइंतहा ज्यादा है, लेकिन कम से कम हम पहली सीढ़ी पर तो कदम रखे ना
जी। वो सही आपकी बात, शुक्रिया
जी। रफत साहब कुछ बात करना चाह रहे थे।
हैदर साहब खुश आमदेद, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे प्रोग्राम में आने पर, आपकी یہ بہت سے دعائیں بڑے پریشان ہو رہے تھے، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، مبشکر سے ہم پوچھ رکھتے رہتے تھے، ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے حضرت صاحب کی، ہم آج آپ کو درس میں دیکھتے ہیں، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، ان شاء اللہ تعالیٰ، ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا سوال ہمارا یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم جیسے کسی شخص سے، کسی آدمی کو مطلب ایک وہ ہوتی ہے کہ اس سے ملنا نہیں چاہتے، اچھا وہ ملنا نہیں چاہتے مگر اس کے لیے یہ بھی نہیں چاہتے، خدا کا خوف بھی ہوتا ہے کہ یار اس سے کوئی ایسی بات کریں گے تو کیا نام ہے اللہ ناراض ہوگا اس کی ڈر کے خوف کی وجہ سے نہ کچھ کہتے، مگر یہ نفس اور شیطان ہے نا، یہ وسوسوں سے خناس ایسے آتے رہتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں عمل نہیں کرتے، تو وہ کوئی گناہ میں تو شامل نہیں ہوتا جب تک عمل نہیں کیا ہے؟
جب تک عمل نہیں کیا تو جی نام عمل میں گناہ نہیں لکھا جاتا جی،
ہے نا، بس یہی وہ
نیت دیکھیں، وسوسے کا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان ایک کام کی اور خدا نہ خواستہ کسی برے کام کی پکی نیت کر لے تو ذرا مسئلہ ہے پھر.
ہاں بس یہی میں نے کہا پوچھ لوں میں کہ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو مطلب پسند نہیں ہوتا ہے مگر ہم اللہ کے اس کے لیے کہ نہیں یار اللہ میاں ناراض ہوں گے مگر کچھ کہتے ہوتے بھی نہیں ہے، بس اپنے اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، بس یہ کر لیتے ہیں تو وہ
لیکن لوگوں کے لیے دل میں کینا اور بغض اور یہ سب چیزیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے لوگ ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں.
ہاں مطلب ہم یہ نہیں کرتے کہ کیا نام ہے اس کو مطلب اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ میں ناراض ہوں گے، اور ڈر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ہم نے اللہ اپنے شیطان بہت تنگ کرتا ہے مجھے، بہت تنگ کرتا ہے کہ تم یہ اس کو کہہ دو، یہ اس کو کہہ دو، میں نہیں کہتا ہوں بھائی.
صحیح 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 جی. کوئی اور صاحب؟ یہ نظر جی.
السلام علیکم آغا صاحب.
وعلیکم السلام.
جو آپ نے یہ حدیث کو بیان کیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا بتحقیق اس نے جو ہے وہ اپنے پروردگار کو جانا، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی معرفت نفس ہے میرے اندر کہ جس کی معرفت کو حاصل کر کے میں اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتی ہوں، یعنی یہاں پہ نفس سے مراد کیا ہے، یعنی میں اپنی اچھی عادات کو پہچانوں، بری عادتوں کے ساتھ میں مقابلہ کروں، یہ کون سی نفس کی معرفت کی بات کی جا رہی ہے؟
تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر نفس کا مطلب واضح نہیں ہے
جی، اسی کو آپ بیان کریں.
ہے نا، نفس کا مطلب ہے آپ کا اپنا سیلف، یور اون سیلف، یہ اس کا تعلق عادت اور رجحانات سے بالکل بھی نہیں ہے، یور اون سیلف
یعنی اپنے آپ کو کیا آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں
جی،
میری کیسی پرسنالٹی ہے،
جس آپ میں کس کو کہتے ہیں، اگر میں آپ کو پوچھوں کہ آپ کے میں کیا ہے؟
میں تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی اصل چیز تو روح ہے
جو بھی ہے، لیکن کوئی میں ہے نا، کہ جیسا جی مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، سب کچھ ہے، ایک میں جی ہے نا
جی،
وہ میں نفس ہے،
یعنی روایات میں اور ڈیپ میں ڈیپتھ میں جا کے یا جو عرفا کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی یہی میں ہے
جی جی، یور اون سیلف، یور اون سیلف، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اون سیلف کا، کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو اس کی پیور فارم میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر، اگر ہم کسی شے کو اس کی پیور فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے،
اس کو خود سے ویسے ہی جانا جائے جیسے کہ وہ ہے.
ہاں یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں سے امپیورٹیز یا پیریفرل
اٹیچمنٹس
الگ کر دیں
جی،
ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنی میں سے پیریفرلز اور اٹیچمنٹس الگ کر دیں، یعنی وہ پیریفرل اور اٹیچمنٹ کیا ہے، یہ میری باڈی، دنیا، تھاٹس، یہ تمام کی تمام چیزیں لائک پیریفرلز اٹیچ ہیں، کس سے، میری میں یا سیلف سے، تو ان تمام کو الگ کرنے کے بعد جو بچ جائے گا نا واقعی میں آپ کا نفس ہے. لیکن ہمارے لیے یہ تقریباً ناممکن ہے.
جی شاید اس لیے مجھے مجھے سمجھنے میں تھوڑی جو دقت ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہی جو نفس کی جو بات ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو, یہ اصل میں ہے کیا کہ جس کو پہچان کے میں اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکوں.
میں نے ابھی اسی لیے تو یہ ایگزامپل دی نا
جی
کہ آپ کی یعنی کہ جو بھی ہماری باڈی ہے وہ باڈی کسی چیز کی وجہ سے رن کر رہی ہے نا.
جی وہ تو روح ہے ظاہری بات ہے, جو اصل حقیقت ہے
وہ روح ہے وہی نفس ہے.
صحیح,
یعنی روح کوئی الگ چیز کا نام نہیں ہے. روح وہ انرجی ہے جو اس وقت جنریٹ ہوتی ہے جب نفس باڈی سے کنیکٹ ہے.
جی تو یعنی ہم اپنی روح کی معرفت کو حاصل کریں, کیا یہ مراد ہوگی اس سے؟
جو نام دل جائے دے لیں. لیکن اس کو سمجھنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ میری جو ذات کی حقیقت ہے
جی,
یعنی کیا ہم سب اپنی ذات کی حقیقت کو کوئی کچھ سمجھ سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں سمجھ سکتے؟
نہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں.
بس وہی آپ کا نفس ہے.
صحیح,
اس کو آپ روح کہہ لیں. یعنی کہ روح کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ روح از لائک این انرجی.
جی
لیکن جو اصل چیز ہے وہ انسان کی میں ہے. یعنی کہ جیسے آنکھ جب دیکھتی ہے یا جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں تو دیکھیں میرے گفتگو کرنے میں ایک انرجی فلو کر رہی ہے. وہ انرجی کیا کر رہی ہے کہ مثال کے طور پر اس کی وجہ سے میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہوں, اپنے دانتوں کو, اپنے زبان کو, ٹھیک ہے, یہ ایک روح فلو کر رہی ہے. لیکن اس کے پیچھے کون ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ تو یہ کوئی کوئی حقیقت, کوئی شخصیت ہے نا.
بالکل جی,
وہ نفس ہے.
صحیح. اور آقا صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ علم اخلاقیات کے اندر کہ آپ حب بذات کی نفی کرنا, ٹھیک ہے, اپنی ذات کی نفی کرنا, اپنی ذات سے محبت کی نفی کرنا, کہ اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا, آپ کو کسی نے تہمت لگائی یا جو بھی اس طرح کی آپ کو بات کی, آپ اس کو معاف کر کے اور آگے آپ چلے جائیں اس شخص کو. تو میرا یہ بڑا دل میں کوسچن ہے کہ یہ جو ہم اس طرح کی جو روایات جب سنتے ہیں کہ آئمہ طاہرین نے بھی اس طرح سے کیا, لیکن اس طرف ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ یہ بھی روایت موجود میں ہے کہ جنت اس شخص کے لیے حرام ہے کہ جس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص نے اس کے بارے میں کیا کہا یا اس شخص نے کیا کہا. اب یعنی عزت نفس کو بچانا وہ بھی ضروری ہے, تو یہ کیسے دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں؟ یہ کیسے انسان اپنی بے عزتی کو برداشت کرے؟
نہیں اس میں یہاں پر اسی لیے جو اصل کنسیپٹ ہے, بہرحال اب مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم اوور دا پیریڈ کے اسی درس میں ہی ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون کس نے کس وقت جوائن کیا ہے, کس نے کتنا سنا ہے, نہیں سنا ہے. لیکن دین کی جو بنیاد ہے نا, اس بات کو بہت زیادہ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی تعلق اور بندگی پر ہے. دین کی بنیاد توحید پر ہے.
بالکل,
دین کی بنیاد میرے اپنی ذات یا میرے اپنے ذات سے ریلیٹڈ میٹرز میں نہیں.
جی
ہری میں سمجھ میں.
جی
تو جہاں پر اگر کوئی میری توہین اس طریقے سے کرے گا کہ وہاں پر خدا کے معاملات یا توحید مسئلے میں پڑ رہی ہے, تو میں کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کروں گا. یعنی کیا ہوا, میں اس سے ریلیٹڈ جو آپ نے دوسری حدیث سنائی نا کہ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت,
جی جی,
اس کو میں ایک اور روایت سے سپلیمنٹ کر دوں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی.
جی بالکل.
یہ مومن کا جو نفس ہے
جی,
وہ ایمان کی بنا پر حقیقتاً ملکیت خدا ہے.
ٹھیک, بہت خوبصورت, ٹھیک ہے.
تو اگر کوئی اس مومن کی توہین کرتا ہے تو وہ خدا کی توہین کرتا ہے.
بے شک مومن کی حرمت جو وہ کعبے کی حرمت سے بالاتر ہے. جی
من بارزنی ولین, کہ جو میرے ولی سے مبارزہ کرتا ہے تو اس نے مجھ سے جنگ کی,
مجھ سے مبارزہ کی.
جب آپ حقیقتاً اپنی عزت نفس کا تحفظ کر رہے ہیں تو اپنی میں کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے, یہ ملکیت خدا کا تحفظ ہو رہا ہے.
تو یہاں پہ اگر کوئی کسی مومن کی توہین کرے یا عالم دین کی توہین کرے تو یعنی اس میں اگر مجھے برا لگے تو میں یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ میری حبب ذات ہوگی یا میرا وہاں پہ غصہ ناجائز کہلائے گا یا نہیں؟
تو کوئی جو دین حقیقی دین ہے, میں وہی سمجھا رہا ہوں کہ حقیقی دین میں حب ذات وغیرہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے نا.
صحیح.
جو دین حقیقی ہے وہ تو خالصتاً توحید ہے اور معاملات توحیدی ہیں.
ٹھیک.
یعنی
تو یہاں پہ میرا غصہ کرنا
کو چاہتے ہیں
جی,
تو رسول اور امام کی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت تھوڑی ہے. جو اب میں یہ اس قسم کے جملے کہوں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو بہت عجیب سا لگے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ اس کو ہمیشہ دیکھ لیں گے جو قرآن کی آیتیں ہیں اور خود ایون رسول خدا کے بھی ایسے جملے ہیں
جی
کہ رسول اور امام خدا کے کانٹیکسٹ میں محترم. ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہ خدا کے عبد کامل ہیں, کیونکہ وہ خدا کے نمائندے ہیں, کیونکہ وہ خدا کی حجت ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ کیا ہوا ہر کام جو ہے نا وہ حقیقتاً خدا کے ساتھ کیا ہوا کام.
بے شک
کہ اگر آپ نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی, آپ نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی, یہ خود سورہ فتح کی آیت ہے.
جی جی.
اگر کسی نے رسول کی توہین کی, اس نے خدا کی توہین کی.
صحیح, بالکل.
تو دین کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے تمام معاملات کی بنیاد توحید ہے. تو صحیح. اب وہ جو دوسرا پہلو ہے جو آپ نے پہلے کہا کہ آئمہ کے اس میں کئی دفعہ ہم کو ملتا ہے کہ جناب لوگوں نے آ کے بدتمیزی کی, بد سلوکی کی, تو جی. اس کے اندر بھی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جہاں پرسنالٹی انوالو ہو رہی ہے, اپنی ذات انوالو ہو رہی ہے, تو اپنی ذات کو ظاہراً ہمیشہ نیچے رکھا ہے خدا کے لیے. یعنی کس صحیح. امید پر, کس امید پر کہ ایک شخص اگر جاہل ہے, اور یہ بھی قرآن کی آیتوں میں ہے کہ جاہل کے جواب جہالت سے دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں.
جی بالکل.
ٹھیک ہے کہ ایک شخص آ کے اگر بدتمیزی کر رہا ہے, ہم اس سے دو گنا آگے بڑھ کے بدتمیزی کریں,
نہیں بہت صحیح.
تو آگ میں آگ پھینکیں گے تو کیا ہوگا, آگ بھڑکے گی یا بجھے گی؟
بھڑکے گی, ظاہر بات ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ یعنی وہاں بھی کیا ہے کہ اپنی ذات کو قربان کرنا خدا کے لیے. اور اکثر مواقع پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب انہوں نے, آئمہ علیہ السلام نے محبت سے, پیار سے ایسے لوگوں کی بدتمیزی اور بےہودگی کا جواب دیا ہے, تو یا تو وہ خاموش ہو گئے اور یا انہوں نے مطلب قبول کیا ہے,
نفرین بھی کی,
امامت کو قبول کیا,
نفرین بھی کی ہے, یہ بھی ہے, بد دعا بھی کی.
بد دعا وغیرہ بہت بہت کم ہے,
جیسے کربلا کے واقعات میں یا چھٹے امام کو جب پتا چلا کہ ایک عورت کو جب وہ گری ہے تو اس نے پہلو پہ جب اس کے چوٹ لگی تو اس نے بد دعا کی کسی کا نام لے کے.
میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اگر آپ اپنا پورا دین روایتوں سے لیں گے نا, آپ کو بہت مشکل پڑ جائے گی.
پھر کہاں سے
میری, یہ بہت مخلصانہ نصیحت ہے, اگر دین سمجھنا ہے نا تو پہلے اصول قرآن سے سمجھنا پڑے گی اچھے طریقے سے,
صحیح,
اور اس کے بعد روایتوں پہ جانے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں کا ٹرینڈ ہے نا, شیعہ سنی دونوں کا یہ حال کہ قرآن کی خبر نہیں ہے اور حدیثوں کی بھرمار ہے, اور حدیثوں میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ضعیف کیا ہے, ایسا کچھ پتہ نہیں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, ایسے دین آپ کو کبھی واضح نہیں ہوگا.
نہیں, کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ معتبر احادیث کی طرف ہی رجوع کیا جائے.
معتبر بھی نا, اور دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حدیث ایک الگ چیز ہے, تاریخ ایک الگ چیز ہے.
صحیح.
یہ بھی دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہم حدیث سے استفادہ بہت کم کرتے ہیں, تاریخی اگزامپل زیادہ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟
جی.
یہ ہوا, وہ ہوا, ایونٹس, واقعات, یہ تاریخ ہے, یہ حدیث نہیں ہے. تو تاریخ کے بارے میں تو ویسے ہی آپ عالم سے, کسی معتبر عالم سے جا کے پوچھ لیجئے کہ تاریخ جو ہم تک پہنچی ہے کتنے فیصد صحیح ہے. تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا جو ہے نا, جیسے اب یہ اصول کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ دین کی بنیاد توحید ہے, یہ قرآن سے سمجھ میں آئے گا.
جی بالکل.
اگر قرآن کو اگنور کریں گے، نگلیکٹ کریں گے، یہ اصول سمجھ میں نہیں آئے گا، ساری زندگی کنفیوز رہیں گے انہی مختلف قسم کی باتوں کو لے کے. لیکن جب ہم کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ تمام کے تمام معاملات اور خاص طور سے جو حجت خدا ہیں وہ اپنے تمام کے تمام معاملات فقط اور فقط توحید کو مد نظر رکھ کے انجام دیتے ہیں، تو تمام چیزوں کے درمیان جو اپیرنٹلی ہمیں ایمبیگیوٹی نظر آ رہی ہے وہ کلیئر ہو جائے گی.
صحیح.
کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ ہیں کہ ہم جو بھی زندگی میں کام کرتے ہیں زبان سے کچھ بھی بولیں، لیکن ہماری زندگی کے ہر کام کا محور اور مرکز ہماری اپنی ذات ہوتی ہے.
صحیح.
ہم زبان سے اپنے کو جتنا بڑا دیندار قرار دیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ امام اور رسول بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے، یا جیسے کہ کربلا کے اس میں بہت زیادہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کیونکہ ہمارے زندگی کے معاملات میں جذبات 99% انسٹنسز میں عقل پر غالب رہتے ہیں.
صحیح.
تو ہم ائمہ کو، جناب زینب کو، امام حسین، حضرت عباس، ان کو بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت عباس کی وفاداری ہے تو وہ وفاداری بھی جذباتی ہے، یا اہل حرم کے جتنے جملے ہیں وہ سب جذباتی ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ کافی محنت مانگتی ہیں صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے. جی
صحیح. تو پھر یعنی اس کا مطلب کیا، یعنی اگر میں کنکلوژن اس کا نکالوں کہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کی توہین کرے یا اخلاقی پہلو سے کسی کو برا بلا کے، تو اگر اس پہ میں ناراض ہوں یا غمگین ہوں اس بات کو لے کے کہ کسی نے کیوں ایسا کیا، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ توحید مرکز نہیں ہے میرا.
ظاہر ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، یعنی کہ اگر ایک انسان ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے،
جی،
تو اگر ہم خدائی پہلو سے دیکھیں تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں.
جی.
ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اب یہ خدائی پہلو سے، کہ
جی.
کسی بھی مومن کی عزت نفس خراب نہ ہو، ایک
جی.
بات. اور جی. دوسرا یہ کہ جو انسان غلطی کر رہا ہے اس کی غلطی کی اصلاح ہو جائے، اس میں میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
صحیح.
اگر ہم اس دینی یا توحیدی نقطہ نظر سے اس عمل کا جائزہ لیں گے اور اس کو رسپونڈ کریں گے، تو یہ دو قسم، دو نوعیت کے دو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اگر اس میں پرسن ان کوسچن میں خود ہوں کہ جس کی توہین کی جا رہی ہے، تو
جی.
اور اگر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اگر یہاں پر ایک نرمی سے محبت کا رویہ اختیار کروں گا تو اس بندے کی اصلاح ہو جائے گی، تو
صحیح.
اس خدائی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اپنی میں تو میرے سامنے ہے ہی نہیں نا.
صحیح.
یہ
اور اگر وہ طرف مقابل
جوش اور ابال آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی میں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ بول دیا.
جی. اور اگر نرمی کا اگر ناجائز فائدہ اٹھایا جائے وہاں پہ،
وہ الگ معاملات ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس چیز کو بھی، کیونکہ آپ نے اب سمجھ لیا نا کہ اصل فوکس
جی 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 بالکل، کہ یعنی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ جو میں سوچ رہی تھی اس کو کس طرح سے میں اپنی نیت کو ڈائیورٹ کروں توحید کی طرف، تاکہ وہ جو پہلو آ رہا تھا انسان کا اپنے خود میں کے بارے میں، اس کی نفی ہو جائے.
وہ چیز
کس طریقے سے اس کو
تربیت سے حاصل ہوتی ہے،
یعنی
کہ یہ سوچ سے نہیں ہوتی. یعنی میں اس کو 50 دفعہ سوچوں گا لیکن 51 ٹائم میں وہی کام کروں گا، اگر میرے نفس کی تربیت نہیں ہوئی تو.
جی بے شک. نہیں مجھے اپنی جہاں پہ مشکل تھی وہ میری ابھال ہو گئی آپ کے اس وضاحت سے کہ کہاں پہ اس کو توحید کی بنیاد بنا کے اس کو اصلاح کیا جا سکتا ہے.
کیونکہ دین جو ہے نا وہ حقیقی دین مبنی بر توحید ہے، نہ کہ مبنی بر ذات انسان.
بالکل ٹھیک. صحیح. جی جی شکریہ بہت بہت آپ کا.
السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں؟
السلام الحمدللہ.
جی حیدر بھائی، ابھی جو آپ ایکسپلین کر رہے تھے توحید کے حوالے سے، تو ہمارا بیہیویئر جو ہے، ہماری جو نیت ہے وہ توحیدی ہونی چاہیے. تو توحید میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے وہ رحم دل ہے, رحمان و رحیم ہے, تو ہمارا بیہیویئر ویسا ہی ہونا چاہیے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
اوریجنلی رحمان و رحیم ہے, لیکن رحمانیت اور رحیمیت میں جیسے وہی بات بھی نا کہ جو رحمانیت اور رحیمیت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے یا رحمانیت اور رحیمیت کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا قہار بھی ہے. مطلب رحمانیت اور رحیمیت کسی کمزوری کا نام نہیں ہے کہ جس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ کہ خدا قاہر بھی ہے. قاہر کا مطلب غالب ہے, قاہر کا مطلب ظالم نہیں ہے. یعنی خدا کو نہ ڈیسیو کیا جا سکتا ہے نہ ڈیفیٹ. خدا مہربان ہے, بہت زیادہ مہربان ہے, بہت مہلت دیتا ہے, بندے کے پلٹنے کا بہت زیادہ انتظار کرتا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے یہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ میں خدا کو دھوکہ دے دوں گا, فریب دے دوں گا, یا میں کوئی ایسی ترکیب اکٹھی کر لوں گا کہ جس سے میں خدا یا خدائی نظام کو شکست دے دوں گا, یہ سب پاسبل نہیں.
تو کیا انسان جو
لوگوں کو قہر خدا اور آخر میں انتقام الہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لائک فرعون یا بنو امیہ جیسے لوگ.
تو کیا انسان جو ہے وہ رحمان و رحیم کے ساتھ ساتھ قہاریت کو بھی اپنا سکتا ہے خدا کی؟
بالکل ہونا چاہیے. امام علی علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے؟ بہترین مثال ہے اس کی. رسول خدا کی شخصیت کیا ہے؟ کہ آپ رحمت للعالمین ہونے کے بعد آپ نے اتنے سارے جنگیں اور غزوات لڑی یا نہیں لڑی؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ایک پہلو ہے نا کہ محبت کی, مہربانی, اور جو بھی شیطانی کردار ہوتا ہے وہ اس محبت اور مہربانی سے لطف اور لطف کی طرف تھوڑی آتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اچھا یہ اچھا موقع ملا مجھے, اب اس کو ایکسپلوئٹ کرو. تو پھر اس کے لیے پھر دوسرا اس کی ریسیپی.
اچھا یہ حیدر بھائی, یہ جو آپ نے نفس کی بات کری, تو یہ نفس جو ہے صرف انسان سے ہی ریلیٹڈ ہے یا یہ فرشتوں جنوں اور دوسری مخلوقات سے بھی؟
لیکن جان تو ہر مخلوق میں ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مخلوق کا اپنا ایک نفس ہے. ہر مخلوق کا اپنا ایک نفس ہے, کیونکہ جان یا شعور جس سے اس کا وابستہ ہے وہ اس کا نفس ہے, جو اس کی میں کا احساس ہے. لیکن انسان کے نفس میں جو خاص بات ہے کہ جو دیگر مخلوقات کے نفس میں نہیں ہے, کہ انسان کا نفس ترقی پذیر ہے, ارتقا پانے کی, ایوالو ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے اختیاری ایمان اور عمل کی بنا پر. اور اس وجہ سے انسان کے نفس میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو کسی اور مخلوق کے نفس میں نہیں ہیں, حتیٰ کہ ملائکہ کے نفس میں بھی نہیں ہیں, جنات کے نفس میں بھی نہیں ہیں. تو نفس تو جان ہے, یعنی اس کی اپنی سیلف, اپنی میں کا شعور, احساس, وہ اس کا نفس.
تو انسان میں وہ ترقی بھی کر سکتا ہے اور تنزلی بھی کر سکتا ہے,
ظاہر ہے کہ کیونکہ ترقی کی پاسبلٹی کے ساتھ تنزلی تو آٹومیٹک آئے گا نا, ورنہ تو ترقی جبر ہو جائے گی. نہیں
جی,
اختیار جہاں پر جانور, اختیار تو ہمیشہ دو طرف جائے گا نا.
تو کیا یہ جو ہمارے نباتات ہیں ان میں بھی نفس ہوتا ہے؟
جی جی بالکل, نفس نباتی, روح نباتی ہے, بالکل. اور اب تو سائنس نے بھی اس بارے میں بہت کچھ ڈسکور کر لیا ہے. آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھی کتاب میں نے دیکھی تھی, مائنڈ وداؤٹ برین. یہ اینیملز یا پلانٹس کے اوپر پوری ریسرچ ہے, اور اس میں اس بات کو پورا تجربات سے واضح کیا گیا ہے کہ پلانٹس کے اندر کتنے زیادہ انٹیلیجنٹ بیہیویئرز موجود ہیں. لیکن آبویسلی کوئی بھی پلانٹس میں برین نہیں دکھا سکتا, کیونکہ اینیملز میں بھی ہوتے ہیں برین. تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں بھی ٹائنی ٹائنی برینز ہوتے ہیں, لیکن پلانٹس میں تو سرے سے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ان میں انٹیلیجنٹ بیہیویئر ہیں, اور صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں بلکہ سوشلی بھی, نیٹ ورکنگ کے اندر بھی وہ سوشلی بھی انٹیلیجنٹ ہیں پلانٹس. اور اس کا ثبوت تو خود قرآن میں ہے نا کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد اور تسبیح نہ کرتی ہو. تو حمد اور تسبیح تو ایک شعوری عمل ہے نا, تو شعوری عمل یعنی کہ کائنات میں ہر مخلوق تسبیح کر رہی ہے, تسبیح خدا میں.
السلام علیکم صاحب. اچھا صاحب, آپ نے نباتات سے ریلیٹڈ بات کی ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ اگر وہ نباتات یعنی کہ وہ درخت جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ہم وہ اپنی ضروریات کے لیے ان درخت کو کاٹ دیتے ہیں, اور پھر تو یہ پھر ہم زیادتی نہیں کر رہے؟
نہیں, اس سینس میں نہیں ہے یہ باتیں. مطلب نباتات کیا, اس سے تو کہیں زیادہ آپ جانور کنزیوم کر رہے ہوتے. تو جانوروں کا تو ایک, حیوانات کا تو ایک شعوری زندگی تو نظر آتی ہے, دکھتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ اس دنیا کا ایک نظام ہے, اور اس نظام کو بنانے والا بھی خود خدا ہی ہے, کہ ہر مخلوق جو ہے اس کا ایک انجام بھی ہے نا, یعنی اس کا ایک اینڈ بھی ہے, اجل بھی ہے, مدت بھی ہے, کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا میں فار ایور رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے, اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جیسا میں ابھی آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ارتھ جو ہے وہ ایک سنگل آرگینزم ہے, تو اس سنگل آرگینزم ہونے کے اندر جو چیز ہے وہ یہ کہ تمام کی تمام چیزیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتی ہیں. یعنی اس کو آپ اگر اس طریقے سے سمجھیں کہ جو نباتات یا جو حیوانات آپ کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ان کا نفس آپ کے نفس میں جذب ہو کر ایک ہائر ڈگری آف ایولیوشن کو پا لیتا ہے, ایک اعلیٰ درجے کے نفس سے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ خود اس کے لیے ایک ترقی ہے, اس کے لیے ایک فضیلت ہے. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اگر آپ, میرا خیال ہے آپ جانتے ہی ہیں, میں اگر آپ سے یہ بات پوچھوں کہ انسانوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اس دنیا سے نکلنے کا, جی بتائیں گے
بہترین طریقہ اس دنیا سے نکلنے کا؟ تو کوئی بھی نہیں چاہتا اس دنیا سے نکلنے کا, تو جب میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں.
جی
شہادت, ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے اعمال صحیح ہوں.
شہادت
کیا کہہ رہے تھے مبشر بھائی؟ کچھ کہہ رہے تھے
شہادت کہہ رہے ہیں.
جی
شہید ہو جانا, یہ
بہترین طریقہ مقتول فی سبیل اللہ ہونا. تو ہم یعنی کہ ہمارے تو ویسے ہی ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 6-6 مہینے بستر پر پڑے ایڑیاں رگڑنے قبول ہیں ہمیں. لیکن وہ جو شہادت کی موت اگر ویسے بھی دیکھیں تو وہ تو بہت جلدی کی موت ہے, بہت جلدی انسان اس میں ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ قبول نہیں ہوتی. تو بہترین طریقہ جو ہے نا شہادت ہے, یہ مقتول فی سبیل اللہ ہونا ہے. اور مقتول فی سبیل اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی جان اپنے اختیار سے ایک ہائر ریالٹی پر قربان کر دیتے ہیں. وہ ہائر ریالٹی کیا ہے؟ اسلام ہے, دین ہے, یا وہی اصل میں توحید ہے, مقاصد نبوت اور رسالت اور امامت ہیں. تو زندگی ہے یہ کہ لائف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سب سے اچھی فارم میں اس وقت ٹرمینیٹ اور کلمینیٹ کرتی ہے جب اپنے سے ہائر لیول کے مقصد پر اپنے کو, یعنی اپنے کا مطلب ہے کہ اپنی جان حاضر کر دے اور جو فزیکل سیلف ہے وہ قربان ہو جائے. تو نفس آگے چلا جاتا ہے, فزیکل سیلف ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو پوری اس یونیورس میں جاری ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدن کے ختم ہونے سے انسان ختم ہوتا ہے یا شے ختم ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. بدن کے ختم ہونے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی, اس کا نفس ختم نہیں ہوتا, بلکہ اس کا نفس ایک ہائر لیول پہ ٹرانسینڈ کر جاتا ہے اگر اس نے اس لیول کے لیے قربانی دی. جی
جی شاہ شاہ پوچھ سکتے سوال؟
جی السلام علیکم. آپ کا فرسٹ ٹائم میں یہ لیکچر سن رہی ہوں اور بہت اس میں دل لگ رہا ہے اور سمجھ بھی کافی آ رہی ہے. مجھے آپ سے پوچھنا تھا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا اسی سے ریلیٹڈ جو آپ ابھی جو کوسچن ابھی چل رہا تھا اس پہ آپ روشنی ڈال رہے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ دنیا والے حالت خواب میں ہے اور آنکھ تب کھلے گی جب آنکھ بند ہو جائے گی. تو اس کو اگر ہم تھوڑا فردر دیکھیں تو جو علیاء اللہ ہیں جو عرفاء یہ سب کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جانا جو ہم پڑھتے ہیں کئی کتابوں میں, اس کو تھوڑا آپ الیبوریٹ کر سکتے ہیں اس پہ تھوڑا روشنی اگر ڈالے تو.
جی الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ جو ہیں حال انسان جو ہیں حالت نوم میں نیند میں. اذا ماتوا جب انہیں موت آئے گی انتبہوا تب وہ بیدار ہوں گے. یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں بھی تنبہ کا ورڈ ہے, بیدار ہونے کا ورڈ ہے. یعنی یہ بہت خوبصورت جملہ ہے, ادبی لحاظ سے بھی بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ہمیں دکھتا ہے کہ لوگ اس وقت جاگی ہوئی حالت میں بیدار حالت میں, لیکن انسان امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں نیند میں. نیند میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ حقیقت سے غفلت میں ہے. جو انسان غفلت میں ہے, یعنی مثال کے طور پر کہ نیند کی حالت میں ہماری باڈی بالکل اسٹل رہتی ہے یا حرکت کرتی ہے؟ جی جن جو جن خاتون نے بھی سوال کیا تھا جن بہن, اگر آپ کے زیادہ نوائز نہیں ہے تو پلیز تھوڑا سا کمیونیکیٹ کریں تو بہتر رہے گا.
جی وہ اصل میں مجھے تھوڑا سا بریدنگ پرابلم ہے تو میں کوشش کر رہی تھی کہ چیٹ پہ سوال پوچھ لوں لیکن چیٹ ڈسیبلڈ ہے تو میں نے اس لیے سوال پوچھتے ہی ساتھ ہی یہ
آپ کو بولنے میں دشواری
ہو رہی کی وجہ سے بند. جی
اچھا یعنی دیکھیں نیند میں, نیند کی حالت میں بھی انسان ہاتھ پیر ہلاتا ہے نا, لیکن اس کو کانشیس موومنٹ نہیں کہا جاتا. بعض لوگ نیند کی حالت میں چلتے بھی ہیں, نیند کی حالت میں بولتے بھی ہیں, لیکن نہ اس چلنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ چل رہا ہے, اور اس سے آپ پوچھیں گے کہیں گے کہ بھائی تم نیند میں یہ سب کر رہے تھے, وہ حیران ہو جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, میں تو سو رہا تھا, میں تو کچھ بھی نہیں بول رہا تھا. تو یہ وہ بات ہے کہ کیا مطلب ہے کہ وہ بول رہا تھا, وہ چل رہا تھا, اس کے ہاتھ پیر حرکت کر رہے تھے, لیکن وہ خود اپنی ان حرکتوں سے غافل تھا. تو جو انسان اپنی زندگی کو ٹوٹلی غفلت میں گزارتا ہے حقیقت زندگی سے, وہ سو رہا ہے. یعنی ان ریسپیکٹ آف ریئل لائف اینڈ ریئل ورلڈ ہی سلیپنگ, کہ جو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا میرا سرمایہ ہے جس کو خدا نے کہا کہ یہ لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے, جس کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں جو آخرت ہے مجھے اپنا ذخیرہ جمع کرنا ہے ایمان اور نیک اعمال کا, کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس بارے میں, یہ انسان سو رہا ہے. تو یہ کب جاگے گا؟ جب اس کو وہ وقت آئے گا کہ بھئی یہ جو جہاں پہ تم پڑے ہوئے تھے نا, یہ اب نیند کا ٹائم اوور ہو گیا ہے, اب ریئل لائف میں آ جاؤ. تو اسے پتا چلے گا کہ یہ جو ابھی میں خواب دیکھ رہا تھا نا, نیند میں دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ سلامت بن کر ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں اور سب کو حکم دے رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, یہ خالی خواب تھا. اب آ جاؤ بیداری کی دنیا میں, آؤ اور چلو صبح اٹھو, جاؤ جاب پہ, جاؤ بسوں میں دھکے کھاؤ. صحیح. تو یہ مطلب ہے کہ یہ زیادہ تر انسان اس حالت میں کہ وہ حقیقت سے غفلت میں ہے, چاہے وہ اپنی زندگی کی غفلت ہو, چاہے وہ آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں ہو, غفلت میں ہے. اور جب یہ زندگی کا وقفہ ختم ہوگا تو یہ نیند ٹوٹے گی اور حقیقت کو جب سامنے دیکھیں گے تو جاگیں گے کہ اوہ یہ کیا ہوا. جی ٹھیک ہے,
بہت شکریہ.
چلیں ٹھیک ہے، منشور بھائی کی اجازت، آپ سب حضرات سے بھی
السلام علیکم. بس آگا ایک چھوٹا سا.
جی جی فرمائیے.
آگا صاحب، یہ جو ابھی خاہر نے بیان کیا یہی کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، موت قبل ان تموت، میرے خیال سے یہ مولا کی حدیث ہے. جی اگر اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ مولا کی اس سے کیا مراد ہے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے.
اب یہ اصل میں جو ہے نا، یہ عربی اردو کی خلیج ہے موت.
ہاں تو یہی میں کہہ رہی ہوں، آپ یہ روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں بہتر سمجھ میں آ سکے مولا کا یہ فرمان.
موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جو حقیقتاً موت کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذات میں سے جو بھی، دیکھیں اب اس کے مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہماری جو اپنی لائف ہے نا، اس وقت جو ہماری لائف ہے، اس لائف میں ہم سائملٹینیسلی دو قسم کی چیزوں سے کنٹیکٹ میں ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں. ایک قسم کی چیزیں وہ ہیں جو فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں.
جی.
اور ایک قسم کی چیزیں وہ ہیں کہ جو باقی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں. یعنی مثال کے طور پر کیا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا جو مزہ ہے وہ فانی ہے.
بے شک.
صرف اتنی سی دیر کے لیے کھانے کا مزہ ہوتا ہے کہ جو جتنی دیر کے لیے کھانا میرے زبان پہ رہتا ہے، اس کے بعد ختم.
بالکل
ٹھیک ہے. لیکن اس کے اگینسٹ ہم اگر آج کل روزے رکھ رہے ہیں، اور جیسے پاکستان میں مثال کے طور پر گرمی زیادہ ہے اور گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں، اور اگر صحیح یعنی روزے ضائع نہیں کر رہے، یعنی اس حالت میں نہیں ہے کہ نیام و نیند کی حالت میں نہیں ہے، بیدار ہے. اور بیدار انسان بامعرفت ہوتا ہے، وہ جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی معرفت رکھتا ہے. تو اگر ہم معرفت کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ باقی رہنے والا ہے. یعنی میں آج ریکال کر سکتا ہوں 1986-85 کے روزے میں آج ریکال کر سکتا ہوں کہ جو ہم نے جون جولائی میں رکھے تھے اور جو حال ہو رہا ہوتا تھا اور دوپہر کے بعد زبان باہر آ جاتی تھی گرمی کے مارے، میں آج ان روزوں کی تمام کیفیت کو ریکال کر سکتا ہوں.
صحیح.
بات سمجھ میں آ رہی؟
جی جی.
تو موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس فانی چیزوں کے حوالے سے مر جائے.
سبحان اللہ.
اور باقی چیزوں سے ہی اپنا تعلق پیدا کرے، اور یہی کام ہوگا انتقال کے وقت. انتقال کے وقت کیا ہوگا؟
ظاہری بات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں،
دنیائیں فانی ہے اس سے تعلق کٹ آف ہو جائے گا، اور جو دنیائیں باقی ہے اس سے تعلق اسٹیبلش ہو جائے گا. یہی موت ہے نا، اور کیا؟
بے شک. بالکل بالکل صحیح کہا.
امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس حالت کو اس زندگی میں پہلے پالو، ابھی بھی تم ریئلائز کر سکتے ہو.
سبحان اللہ. بے شک. بہت خوبصورت. بہت بہت شکریہ
جناب علی. پھر اجازت، اگلے تھرسڈے پہ ملاقات ہوتی ہے.